اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اس دور میں جو مادہ پرستی کا دور ہے، جو گمراہی کا دور ہے، اس دور میں پروردگار عالم نے ہمیں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، اپنے نبی کی ہدایت نصیب فرمائی، ہمیں سید الشہداء کے یاد کرنے والوں میں سے قرار دیا، ان کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائی ہے. خدا کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، اس کے علاوہ جو مادی نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں ان سب کا شکر بجا لانے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کے فرزند اور وقت کے امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سورہ مبارکہ لقمان کی چند آیات کی تلاوت آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، تقریباً 26 آیات آپ کی خدمت میں بیان ہوئیں، کل 27 آیت بیان ہوئی تھی آخر میں، میں اس آیت کریمہ کو دوبارہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور انشاءاللہ صرف ایک لفظ کلمات کو بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ چند آیات کا شرف حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اگر زمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں، اور جتنے بھی دریا سمندر ہیں ان کے بعد بھی 7 سمندر اور آ جائیں اور گویا وہ سیاہی بن جائیں، اور وہ تب بھی کلمات خدا اختتام پذیر نہیں ہوں گے، کلمات خدا ختم نہیں ہوں گے. کلمات کیا ہیں؟ ان اللہ عزیز حکیم، خدا متعال ناقابل شکست ہے. عزیز کا مطلب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عزیز اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے محبوب پسندیدہ، لیکن عربی میں عزیز کا مطلب ہوتا ہے ناقابل شکست، خدا اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور حکیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر حکمت ہے. تو خدا متعال فرماتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں طاقتور ہوں بلکہ میں عزیز ہوں، شکست کوئی نہیں دے سکے گا. اور نہ صرف یہ کہ میں طاقتور ہوں اور عزیز ہوں بلکہ حکیم بھی ہوں، تو صرف طاقت نہیں ہے بلکہ حکمت کے ساتھ طاقت ہے. اور اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے اس میں جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ کلمات کا ہے، کہ بھئی یہ کلمات کیا ہوتے ہیں خدا نے متعال کے. خدا نے متعال نے گویا 3 مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلمے سے تعبیر کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمے سے تعبیر کیا ہے، لیکن یہاں پر کلمہ نہیں کہا ہے بلکہ کلمات فرمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک کلمے کا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ کلمات ہیں. اور کتنے کلمات ہیں؟ اتنے کلمات ہیں کہ دنیا کے سارے درخت قلم بنے اور سیاہی بنے، سارے سمندر تب بھی ختم نہیں ہوں گے. یہ کیا ہیں یہ؟ تو اس کو بہت مختصر بیان کرنے کے لیے ظاہر ہے اس کی ایک عرفانی تفصیلات ہوں گی اور مختلف قسم کی تفصیلات، لیکن اگر سادہ سی ایک بات لیں تو ہم لوگ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ مثلا جب ہم اپنی زبان میں یا کسی اور زبان کے اندر کوئی لفظ کہتے ہیں تو یہ لفظ ہمارے ضمیر کے اندر کچھ ہوتا ہے، اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. مثلا اگر میں نے آپ سے کہا پانی یا پانی چاہیے، تو میں نے دو کلمے کہے، پانی اور چاہیے. پانی کا مطلب وہ سبسٹینس ہے، اور چاہیے کا مطلب یہ کہ یہ میری ریکوائرمنٹ ہے. تو میرے ضمیر کے اندر کچھ تھا، اس ضمیر کے اندر میرے جو کچھ تھا میں نے اس کو ریفلیکٹ کیا کلمے سے. تو یہ انسانوں کا کلمہ ہوتا ہے، انسانوں کا کلمہ، ان کے ضمیر کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے اس کو وہ ریفلیکٹ کرنے لگتے ہیں، تو کلمے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کلمہ استعمال ہوتے ہیں. اب اس کو اگر انگلش میں کہیں گے تو ظاہر ہے لیٹر سے تعبیر کریں گے اور ورڈ سے تعبیر کریں گے، اس طرح سے تعبیر کریں گے. آپ خدا کا کون سا کلمہ ہوتا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ چیز جو خدا کے ارادے سے ظاہر ہو اس کو ہم خدا کا کلمہ تعبیر کریں گے. ہمارے ارادے سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ صرف ورڈز ہوتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. مثلا اگر میں کہوں یہاں پہ پانی آ جائے تو پانی نہیں آئے گا, میرے ارادے میں صرف کلمہ آتا ہے. میں کہوں گا ورڈ مثلا پانی تو وہ پانی آئے گا صرف, لیکن پانی کی حقیقت نہیں آئے گی. لیکن جب خدا کچھ کہتا ہے کہ ہو جائے تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو میں نے کہا اور قرآن کریم کے آئی کریمہ کو استعمال کیا, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن, اس کا امر ایسا ہے, اس کا کام ایسا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا اور کہتا ہے کہ ہو جائے تو ہو جاتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, واقعا خدا کہتا ہے کہ ہو جائے؟ کیا خدا کچھ کہتا ہے؟ کہنے کا مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ زبان سے کچھ ادا کرنا, کہنا. اچھا ہمیں معلوم ہے خدا کی زبان نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے خدا کچھ لفظ سے نہیں کہتا ہے. تو خدا کا کہنا کیا ہوتا ہے پھر؟ خدا کا کہنا وہی اس کا ارادہ ہوتا ہے. اور خدا کا کلمہ کیا ہوتا ہے پھر؟ جب خدا کچھ زبان سے کہتا ہی نہیں ہے تو کلمہ پھر کیا ہوتا ہے خدا کا؟ خدا کا کلمہ چیز کا ظہور ہوتا ہے. آپ تصور فرما رہے ہیں, میں جب آپ سے کہوں گا پانی تو یہ میرا کلمہ ہے پانی, ورڈ. کیا یہ سبسٹنس بھی ہے پانی یہاں پہ؟ نہیں ہے. لیکن جب خدا کچھ کہتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے, ورڈ آتا ہے یا سبسٹنس آتی ہے؟ سبسٹنس. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بھی کلمہ الہی ہیں, میں بھی کلمہ الہی ہوں. اگر خدا نے ارادہ نہ کیا ہوتا تو ہم آتے نہیں تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ساری کائنات کلمہ الہی ہے, ساری کائنات کلمہ الہی ہے. اب ہم ایک بات پوچھتے ہیں, اب بات سمجھ میں آتی ہے. اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں, سارا پانی سیاہی بن جائے, اور یہ جو پوری کائنات میں خدا کے کلمات پھیلے ہوئے ہیں ان کو لکھنا شروع کریں, تو کیا لکھ پائیں گے؟ نہیں ہو پائے گا, نہیں ہو سکتا. کتنے کلمے ہیں خدا کے؟ نہیں معلوم. کیوں بھائی, کیوں نہیں معلوم؟ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں, تھوڑی سی تشریح عرض کرتا ہوں. مثلا اس وقت کتنے انسان ہیں؟ 7 بلین. سب کا نام لکھ لو, یہ کلمے کی ایک قسم ہو گئی, سب کے نام لکھ لو. اچھا یہ 7 بلین تو ابھی ہیں, اس سے پہلے جب سے خلق ہوئی اب تک کتنے انسان آ چکے ہیں؟ نہیں معلوم. قیامت تک کتنے آئیں گے؟ نہیں معلوم. یہ سب کلمے خدا ہیں یا نہیں ہیں؟ سب کلمے خدا. اچھا چلیے 7 بلین تو انسان ہیں. اب ایک ایسی بات پوچھوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا, یہ بتاؤ پرندے کتنے ہیں؟ یا الہی, کسی کو کیا پتا پرندے کتنے ہیں؟ اچھا تو جو زمین پہ 4 پاؤں سے چل رہے ہیں وہ کتنے ہیں؟ نہیں معلوم. 2 پاؤں والے کتنے ہیں؟ نہیں معلوم. زیادہ پاؤں والے, کم پاؤں والے کتنے ہیں؟ کیڑے کتنے ہیں؟ چونٹیاں کتنی ہیں؟ مچھر کتنے ہیں؟ پودے کتنے ہیں؟ پھل, پتے, شاخیں, جڑیں, درخت, مٹی کے ذرے کتنے ہیں؟ کیا یہ سب لکھیں تو سمندر ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہو جائیں گے. کلمات خدا ختم نہیں ہوں گے. یہ جو کچھ میں نے بتایا وہ پوری کائنات کے ایک ڈاٹ برابر پلانٹ زمین کی کہانی تھی. کتنے پلانٹ ہیں؟ بلینز اینڈ بلینز. کہاں تک ہیں؟ کسی کو کیا معلوم کہاں تک ہیں. جو ہمارے ہمسائے میں ہے وہ ہم سے 6 کروڑ لائٹ ایئر پر ہے. 60 ملین لائٹ ایئرز, 6 کروڑ سال لائٹ ٹریول کرے گی. تو جس جگہ پہنچے گی اس کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے نیبرہڈ میں ہے. آگے کیا ہے؟ اچھا یہ جتنے پلانٹ بیچ میں, یہ سورج زمین سے کتنے بڑے ہیں؟ یہ زمین سے بعض اوقات بلینز آف ٹائمز بڑے ہیں. ان کے اندر مخلوقات کتنی ہیں؟ نہیں معلوم. آپ سمجھ رہے ہیں کلمات خدا کتنے ہیں؟ اس لیے خدا کیا رہا ہے, سارے قلم لے آؤ, سارے درخت قلم بناؤ, سارے پانی سمندر بناؤ, اور چاہو کہ میرے کلمے لکھو. نہیں لکھ سکتے تم, نہیں بیان ہو سکتا. اس کے بعد خدا کیا فرماتا ہے، تم نے سب دیکھ لی نا طاقت، اب تم اس بات کو سمجھ لو کہ تم خدا کو شکست نہیں دے سکتے. ان اللہ عزیز حکیم، اور یہ جو کچھ خدا نے خلقت بنائی ہے یہ سب پھیلی ہوئی بے ہدف بے مقصد بے نظم نہیں ہے. یہ اگر 10 کروڑ لائٹ ایئرز پر بھی کوئی مخلوق ہے اس کا بھی ہدف ہے، وہ بھی ایک آرگنائزیشن کے اندر ہے. ایسے نہیں کہ ایک بچے نے نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے پتھر یوں پھیلا دیے تو سب پھیل گئے، نہیں، سب نظم کے اندر ہے، آرگنائزیشن ہے اس کے اندر، سب کنیکٹڈ ہے. کلمات خدا وسیع ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہر آئے کریمہ دوسرے آئے کریمہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کنیکشن رکھتی ہے. یہ ساری کہانی سن لی، کلمات ہو گئے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد، خدا فرماتا ہے جو تم نے سب سن لیا نا میرے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ جو کلمات ہیں یہ سب کتنے ہیں، قلم بناؤ سیاہی لاؤ کبھی ختم نہیں ہوں گے. میرے لیے ان کو خلق کرنا ایسا ہے جیسے ایک کو میں نے خلق کیا ہے. ما خلقکم، تمہارا خلق ہونا، ولا بعثکم نہ تمہارا خلق ہونا نہ تمہارا دوبارہ بنانا، میرے لیے ایک بنانے سے زیادہ مشکل نہیں ہے. یہ خدا کہہ رہے تم نے جتنا دیکھ لیا نا کلمات ختم نہیں ہوتے، یہ تم سب کو کہو بنانے میں کیسا مشکل لگی، سب کو دوبارہ بنانے میں کیسی مشکل لگے گی. فرما رہے میرے لیے ایک ہے. ایک ہے، ایک ہے کیا مطلب؟ ایک کو بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے کیا؟ خدا مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، کتنی دیر لگی؟ کہہ رہا ہے یہ سب کو بنانے میں مجھے ایسے ہی ہوتا ہے. کلمح البصر او ہوا اقرب، ایک پلک جھپکنا یا اس سے بھی کم. اس سے بھی گھم کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ، اب پھر میں ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں بار بار، نہ خدا نہ نبی نہ امام کوئی شاعری نہیں کرتا، یہ صرف حقیقت بولتے ہیں. تو خدا کہہ رہا ہے یہ تمہارا خلق کرنا میرے لیے، ایک اور آئے کریم میں فرمایا کلمح البصر، پلک جھپکنے کے لیے، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی کم ہے میرے لیے. واقعا اس سے بھی کم ہے، اتنی بڑی کائنات بنائی جو 10 کروڑ لائٹ ایئر تک کائنات ہے. اب میں آپ کی خدمت میں جب خود کہہ رہا ہوں نا 10 کروڑ لائٹ ایئر، تو مجھے بھی نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی لائٹ 1 کروڑ سال ٹریول کرے کہاں پہنچ جائے گی، وہاں تک اتنے بڑے بڑے پلانٹ ہیں کہ زمین ان کے سامنے سمندر کا قطرہ بھی نہیں ہے. ان سب کو بنانے میں خدا کو کتنی دیر لگی؟ خدا کہہ رہا ہے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذرہ ہے، میرے لیے ذرہ ہے. اب میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا، ہمارے اکڑنے کی کوئی گنجائش ہے ابھی؟ کچھ ہے؟ کچھ ہے؟ کس پر کوئی انسان اکڑے سمجھ بھی نہیں آتا، کیا ہے، کیوں بھائی، کس وجہ سے؟ بیوقوفی، حماقت، مختال فخور. خدا نے کہا میں مختال فخور کو پسند نہیں کرتا. مختال کون ہے؟ وہ امیجنیشن کے اندر گھوم رہا ہے. کوئی امیجنیشن میں ہوگا تو اکڑے گا، ورنہ اس حقیقت خدا کے سامنے کون اکڑے گا؟ ما خلقکم ولا بعثکم، میرے لیے سب ایک ہے، تمہارے لیے تمہارا خلق ہونا دوبارہ اٹھانا سب ایک ہے. اور میں نے آئے کریمہ فرمائی، دوسری آئے کریمہ فرمائی کہ پلک جھپکنے میں یا اس سے بھی کم، تو میں اس کا سائنٹیفک فیکٹ کہہ رہا تھا. وہ اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ جتنا کنڈینس میٹر تھا یہ سب مائکروسکوپک پارٹیکل تھا. یہ بڑی عجیب بات ہے، جہاں سے پوری کائنات بگ بینگ سے شروع ہوئی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن میں، اس کو کنڈینس میٹر کہتے ہیں. تو پہلے میں سمجھتا تھا کنڈینس میٹر ہوگا کم سے کم فٹ بال کی فیلڈ کے برابر کوئی میٹر ہوگا. ہماری زمین سے یہ سب نکلا ہے تب بھی مارکہ ہے. ہماری زمین پورے پلانٹس کے مقابلے میں، میں بتا رہا ہوں جیسے فٹ بال کے گراؤنڈ میں ایک گھاس کا ٹکڑا ہے نا، اتنی بھی نہیں ہے. تو میں سوچتا تھا اگر زمین کے برابر کنڈینس میٹر ہو جس کو خدا نے دھماکے سے پھاڑا اور پوری کائنات بنا دی ہو تب بھی مارکہ ہے. تو یہ اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ نہیں، وہ جو کنڈینس میٹر جس کے اندر یہ بینگ ہوا ہے نا، وہ جس میں یہ بینگ ہوا ہے وہ اتنا تھا کہ پینسل کا ڈاٹ بھی اس سے بڑا تھا. یہ کہتا ہے وہ سب مائکروسکوپک پارٹیکل تھا جس کے اندر یہ سب کام ہوا ہے. وہ آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں تھا، مائکروسکوپ سے بھی دیکھو تو شاید نظر آئے. وہ اس قسم کی کوئی چیز تھی ذرہ برابر، اس میں سے یہ سب بنا ہے. وہ کیا تھا وہ؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنا ہے کتنی دیر میں بنا ہے؟ خدا نے کہا نا آنکھ جھپکنے میں یا اس سے بھی کم. اب اس سے کم کتنا کم ذرا سنیے گا. کہتا ہے ایک سیکنڈ کو کتنے حصے کرو؟ دس. ایک سیکنڈ کے دس حصے کتنے ہو جائیں گے؟ اس کے دس نہیں, ایک سیکنڈ کے ہزار. تو کہتے نہیں ہزار نہیں, ایک سیکنڈ کے ایک ملین حصے کرو. ایک ملین نہیں, 1,000,000,000. ایک سیکنڈ کے 1,000,000,000 حصے کرو. اب وہ حصہ کتنی دیر کا ہوگا بھائی؟ پلکیں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ جھپک جھپک کے تھک چکی ہوں گی بھائی. اتنی دیر میں تو پلک تو ہلے گی نہیں. ایک سیکنڈ کا ہزار ملین والا حصہ. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس حصے کے بھی ہزار ملین حصے کر لو. اتنی دیر میں کائنات خلق ہوئی ہے. ہمیں تو کن فیکون بھی صحیح سمجھ میں نہیں آیا تھا اصل میں, ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. ہم سمجھتے تھے کون, دیکھو نا کون کہنے میں بھی سیکنڈ تو لگ جاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں, ایک سیکنڈ کے ایک بلینتھ حصے کے بلینتھ حصے میں یہ سب کام ہو گیا ہے. اب سوچو خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ خلق کرنا میرے لیے ایک سے زیادہ نہیں ہے. اب ایک کا مطلب خدا کے نزدیک کیا ہے؟ پلک جھپکنا یا اس سے بھی کم. اب اس سے بھی کم کتنا کم یہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ وہ ہے جو اس نے سمجھا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس کے بعد فرمایا ان اللہ سمیع بصیر. سمیع بصیر کیوں کہا؟ پہلے والی کے آخر میں کہا تھا عزیز حکیم. کیوں کہا تھا عزیز حکیم؟ کہہ رہے میں نے جتنی کائنات خلق کی جس کے کلمات تم نہیں لکھ پاؤ گے, ان سب کے ہوتے ہوئے میں عزیز ہوں, تم مجھے شکست نہیں دے سکتے. میں حکیم بھی ہوں, اس سارے کام میں میری حکمت ہے. اس کے بعد کہا تمہارا خلق کرنا, تمہارا دوبارہ خلق کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور خدا کیا ہے؟ سمیع بصیر. سمیع بصیر کیوں کہا؟ چونکہ بات ہوئی تھی باس کی, دوبارہ اٹھانے کی. دوبارہ اٹھانے میں حساب کتاب ہوگا. تو کہہ رہا ہے میں سمیع بصیر ہوں, تم میرے حساب کتاب سے بچ بھی نہیں پاؤ گے. اس لیے سمیع بصیر آیا. سمیع بصیر باس کی وجہ سے آیا. یہ جو خدا نے کہا کہ تمہارا خلق کرنا, تمہارا دوبارہ اٹھانا میرے لیے مشکل نہیں ہے, تو خدا دوبارہ کیوں اٹھائے گا؟ دوبارہ اٹھائے گا حساب کتاب کرنے کے لیے. جب حساب کتاب کرے گا تو اس کی مناسبت سے کہہ رہا ہے کہ میں سمیع بصیر ہوں, میرے لیے حساب کتاب کرنا مشکل نہیں ہے. کیوں مشکل نہیں ہے؟ کیا کیوں سمیع بصیر کا ٹاپک کیوں ہے؟ ذرا اس کو ایک منٹ عرض کرتا ہوں. میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوں, ایک آدمی مجھ سے بات کرنا شروع کرتا ہے, پھر بیچ میں ایک اور آدمی آتا ہے وہ بات کرنا شروع کرتا ہے, تو میں یا تو یوں دیکھنا شروع کر دوں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے یہ, یا میں اس سے کہتا ہوں ذرا تم رکو, میں ذرا اس سے بات کر لوں پھر تمہارے پاس آؤں گا. کیوں؟ میں دو آدمیوں کو ایک ساتھ پیرلل اٹینشن نہیں دے سکتا. خدا کہہ رہا ہے یہ لمٹ تمہاری ہے. میں 7 بلین کو ایک ساتھ سن سکتا ہوں, یہ تمہاری لمٹ ہے. میں 7 بلین کو ایک ساتھ خلق کر سکتا ہوں, ایک ساتھ مار سکتا ہوں, ایک ساتھ دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہوں. یہ 7 بلین ہیں جو اس وقت ہیں. پوری کائنات میں کتنے ہوں گے قیامت تک, قیام اور ابتدا سے نہیں معلوم, اللہ جانتا ہے. کہہ رہا ہے یہ سب مجھ سے کچھ مانگے نا, میں سمیع ہوں, میں سنوں گا. مجھ سے کچھ سننا دور نہیں ہے. اس کے بعد تو کہہ رہا ہے کہ ان سب کا حساب بھی لے گا. تو وہ زمین کے سارے بندوں کا جب تو حساب لے گا تو بندوں کا عدد کتنا ہوگا, نمبر کتنا ہوگا؟ ابھی 7 بلین ہے, سب کو جمع کر لو, قیامت تک جتنے آئیں گے ممکن ہے یہ تو 100 بلین ہو جائیں. تو خدا کہہ رہا ہے میں 100 بلین کا ایک ساتھ حساب لے لوں گا, میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میں سمیع ہوں, سنوں گا. بصیر کیوں کہا؟ کہا تمہارے سارے اعمال کو میں دیکھ رہا ہوں, چاہے تم لوگ 7 بلین ہو یا 700 بلین ہو. تو ایسا نہیں ہوگا مثلا میری کلاس کے اندر 300 بچے بیٹھے تھے, میں 10-20 کو تو دیکھ سکتا تھا, باقی تھوڑی دیکھ سکتا تھا. ایک آدمی چھپ چھپا کے کوئی کام کر لیا. خدا کہہ رہا مطمئن رہو, میں سمیع بھی ہوں, تمہاری سنوں گا بھی, اور میں بصیر بھی ہوں, سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں. چھپا نہیں پاؤ گے تم کچھ, چاہے 7 بلین ہو جاؤ, چاہے 700 بلین ہو جاؤ. اس کے بعد فرماتا ہے کہ میری طاقت کو تمہیں سمجھنا ہے تو تم ذرا سا یہ دیکھو کہ ہو کیا رہا ہے اس دنیا کے اندر. فرمایا علم ترا, کیا تم نہیں دیکھتے ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی وان اللہ بما تعملون خبیر. کیا تم یہ نہیں دیکھتے؟ کیا نہیں دیکھتے؟ ایک مثال عرض کی بیان فرمائی ہے قرآن کریم نے آپ کی خدمت میں، عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک آیہ کریمہ میں خدا متعال نے تشبیہ استعمال کی. البتہ یہ عرض کرتا چلوں، ایسا نہ ہو یہ ذہن سے نکل جائے ابھی تک میں کہہ نہیں پایا، وجہ کہ یہ جو خدا نے کہا نا سارے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، یہ بھی تشبیہ ہے، تشبیہ ہے، واقعی ایسا نہیں ہے. کلمات خدا پھر بھی نہیں لکھے جا سکیں گے، یہ بھی تشبیہ ہے. تو یہ پوائنٹ کہیں ذہن میں نہ رہے، یعنی ذہن سے نکلے نہیں کہ یہ جو جملے کیا ہے یہ بھی تشبیہ میں کیا ہے، صرف سمجھانے کی خاطر کیا ہے، ریالٹی میں ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. پھر ان لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ نہیں ہے خدا نے متعلقہ کام. خیر ذرا سا اور اس کو ٹچ کر لوں، یہ جتنی ہم نے باتیں کی یہ مادی مخلوق کی بات کی ہے، غیر مادی مخلوق کتنی ہے؟ فرشتے کتنے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں کلمات ختم نہیں ہوں گے؟ چاہے درخت سارے شجر اقلام بن جائیں، قلم بن جائیں، اور سات سمندر پانی سیاہی بن جائیں، تب بھی ختم نہیں ہوں گے. کیوں ختم نہیں ہوں گے؟ اس کو میں بیان کر رہا ہوں. جو کچھ میں نے اتنی دیر زور لگا کر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی وہ سارے کیا تھے؟ وہ مادی مخلوق تھی. غیر مادی مخلوق کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم. بعض اوقات انسان سائنٹیفک ایکسپلوریشن سے بہت انجوائے کرتا ہے. مثلاً کیا انجوائے کرتے ہیں؟ سمندر میں تہہ ایک ہے میریانا ٹرینچ نام کر کے، تقریباً 10,000 میٹر گہرائی ہے. 10,000 میٹر کا مطلب ہے 10 کلومیٹر سمندر کے نیچے گہرائی ہے. 10 کلومیٹر یعنی پورا ماؤنٹ ایوریسٹ اس کے اندر چلا جائے گا، پھر بھی 2 کلومیٹر جگہ رہ جائے گی. صحیح ہے؟ میریانا ٹرینچ میں سب میرینز گئی ہیں، وہاں پر بھی مخلوق زندہ ہے. دس ہزار میٹر نیچے اللہ کی مخلوق ہے جو رزق پا رہی ہے، یا اللہ. اور یہ سب میرین نے 10,000 کلومیٹر نیچے جا کے کھودا نہیں ہے ابھی، کھودے تو نیچے کیا ہے اللہ جانتا ہے. اللہ کی قدرت بڑی عجیب ہے. اور یہ سب خلقت، مادی خلقت کے سمندر کا قطرہ ہے. زمین ہماری مادی خلقت کے میٹیریل مخلوقات میں ایک ڈاٹ ہے پورے سمندر میں، یہ اتنا ہے. خدا کی مخلوق کتنی اللہ جانتا ہے. بہرحال اس کے بعد ایک اور تشبیہ استعمال ہوئی ہے قرآن کریم میں، وہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، کافر جنت میں نہیں جا سکتا، حتی یلجل جملو فی سم الخیات، اگر اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گھس سکے. سوئی کون سی ہوتی ہے؟ سوئی ہوتی ہے جس میں سے دھاگا ہم ڈالتے ہیں، اس کو پھر سوئی سے کچھ سی لیتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے جس کے اندر سے ہم دھاگا ڈال رہے ہوتے ہیں. قدیم زمانے میں تو ڈلتا تھا، آج کل تو میرے خیال میں بچوں نے سوئی بھی نہ دیکھی ہو، پہلے زمانے میں تو ڈلتا تھا. تو جس کی وہ بڑا عجیب سین ہوتا تھا جب ماں کو ہم نے ساری زندگی دیکھا ہوتا تھا کہ وہ خود دھاگا ڈالتی تھی، اور پھر ایک ٹائم پر آ کے کہتی تھی بیٹا آنکھ کام نہیں کر رہی، اب تم ڈال کے دو. تو تکلیف دہ ٹائم ہوتا تھا، کہ ماں باپ کی بے بسی بہت تکلیف دہ، واقعاً تکلیف دہ. شاید ہم ان کی بے بسی کو فیل نہیں کر رہے، لیکن یہ بہت تکلیف دہ کہ وہ اپنی اتنی اولاد پال لیں اور اس کے بعد بے بس ہو جائیں، بہت تکلیف دہ. اگر کسی کے ماں باپ ایسے ہیں جو ان کو بے بسی میں دیکھ رہا ہے، تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال کرے. شاید ساری دنیا چھوڑ دے پہلے یہ کر لے، اس کا بہت بڑا کام ہے جو اس نے کرنا ہے. باہر تو خدا نے مثال فرماتا ہے کہ اگر اونٹ اس سوراخ میں سے گزر سکے، جو ظاہر ہے کہ نہیں گزر سکتا، اگر گزر سکے تو کافر جنت میں جائے گا، ظاہر ہے کہ نہیں جا سکتا. یہ جو اونٹ کا سوراخ میں سے گزرنا ہے اس کے لیے جو عربک ورڈ استعمال کیا ہے وہ یلجو استعمال کیا ہے. اب اس کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں دھاگے کو پرونا, دھاگا پرونا کہتے ہیں. پرونا کیا مطلب کیا فیل ہوتا ہے؟ وہ فیل جس میں ہم یہ دھاگے کو سوئی کے سوراخ میں سے ڈالتے ہیں, صحیح ہے؟ تو یہ میں نے تفصیل اس لیے عرض کی تاکہ یہ یلجو سمجھ میں آئے. خداوند متعال فرما رہا ہے کہ الم ترا, کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن میں پرو دیتا ہے, رات کو دن کے اندر پرو دیتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ جیسے دن ایک سوئی ہو, اس کا ایک ناکا ہو, تو رات دن کے اس ناکے میں سے گزرتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب بہت سادہ سا آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ سوچیں, یہ جو رات کے بعد دن آتا ہے, رات کے بعد دن آتا ہے, اس پروسیس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ. رات ختم ہوتی ہے آہستہ 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 آہستہ, پھر جیسے دن نکلنا شروع کرتا ہے اور دن آ جاتا ہے. اب میں صرف ایک بات پوچھوں گا, اگر یہ سب ایک سیکنڈ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم سب اندھے ہو جاتے, ہم سب اندھے ہو جاتے. کیوں؟ انسان کے ساتھ آنکھیں نہیں ہوتی. کیوں؟ انسان رات میں ہوتا اچانک پھٹ کے ایک دم روشنی ہو جاتی. تو بہت سارے لوگ تو ویسے ہی اندھے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کتنی مخلوقات اندھی ہو جاتی, نہیں معلوم کتنے مخلوقات تو اس ٹیمپریچر کے ڈفرنس سے مر جاتی ہیں. پتہ نہیں کتنی مخلوقات مر جاتی ہیں. پتہ نہیں کتنے پھل فروٹس پلانٹس اس ٹیمپریچر کے ڈفرنس سے مر جاتے. خدا نے کتنا خوبصورت نظام رکھا ہے, ڈیڑھ گھنٹہ لگاتا ہے اس رات کو دن کرنے میں, اور دن کو دوبارہ رات کرنے میں اسی طرح ڈیڑھ گھنٹہ لگا دے گا. یہ اس نے کیوں کیا؟ اس نے ہماری مصلحت کے لیے کیا, تاکہ ہم بچ جائیں. صحیح, ہم نے اس سے پہلے اس طرح دیکھا تھا اس معاملے کو. خدا تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھو, الم ترا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا رات کو دن میں پروتا ہے اور دن کو رات میں پھر ہوتا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اس نے سورج کو اور چاند کو تسخیر کر دیا ہے, سرنڈر کروا دیا ہے. کل یجری, اب سرنڈر کا مطلب بتایا, کل یجری إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. سورہ یاسین میں کہا تھا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ, کیا تھا؟ وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. يَسْبَحُونَ کہتے ہیں عربی میں تیرنے کو, سباحہ تیرنے کو کہتے ہیں. تو خدا نے مدار میں چکر لگانے کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے, تیرنے سے تشبیہ دی ہے. تو فرمایا وہ سب اپنے اپنے مدار میں اس طرح گھومتے رہتے ہیں. یہاں پہ گھومنے کی بات نہیں کی, مدار میں گھومنے کی بات نہیں کی, یہاں پہ ایک اور بات کہی. کہا وہ سورج اور چاند کو تسخیر کیا, کل یجری, یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک خاص ٹائم تک. یہاں مدار کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں ٹائم کی بات ہو رہی ہے. تو کیوں ٹائم کی بات کی, مدار کی بات نہیں کی؟ شاید اس لیے کہ چونکہ دن اور رات کا تذکرہ کیا تھا, تو اس نے کہا میں سب کو ایک ٹائم میں گھما رہا ہوں. تو میں سورج اور چاند کو گھماتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ٹائم بن جائے اور تم اس سے دن اور رات کو حاصل کرو, اور دن اور رات دیکھو تمہارے لیے کتنا فائدہ مند ہے. تو قرآن کا ایک ایک لفظ کسی وجہ سے ہے. اگر یہاں مدار کا تذکرہ نہیں ہے, آربٹ کا تذکرہ نہیں ہے, ٹائم کا تذکرہ ہے, تو اس وجہ سے ہے کیونکہ پہلے دن اور رات کی بات ہوئی تھی اور دن اور رات کا ٹائم سے تعلق تھا. کل یجری الی اجل مسمی وان اللہ بما تعملون خبیر. خدا تعالیٰ فرمایا تم یہ سب کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھ لو بہتر ہے. کیوں؟ خدا جو کچھ تم کرتا ہے سب کو جانتا ہے. پھر یہاں پر ایک پوائنٹ ہے, دن میں کرو یا رات میں کرو, اس کے جاننے سے چھپا نہیں پاؤ گے. دن میں کرو یا رات میں کرو, ان اللہ بما تعملون خبیر, جو کچھ تم کر رہے ہو سب خدا جانتا ہے. ذالک, فرمایا یہ ساری میں نے نشانیاں جو تمہیں بتائیں یہ سب کیوں بتائیں؟ بأن اللہ هو الحق. حق کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں, کئی معنی میں. یہاں پہ جو معنی استعمال ہو رہا ہے شاید وجود کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ذالک, یہ سب ہم نے تم کو بتایا کیوں؟ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, چونکہ جو واقعی موجود ہے وہ صرف خدا ہے. باقی سب کیا ہے؟ باقی سب امیجنیشن ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، باقی سب خدا کے ارادے پر ہے. بِأَنَّ اللَّهَ، یہ سب ہم نے کہا کیوں کہا؟ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، ایکسکلوسیولی جو موجود ہے وہ صرف خدا ہے، باقی کیا ہے؟ باقی تخیل ہے، باقی ریالٹی نہیں ہے، باقی سب خدا کے ارادے کے اوپر خلق کوئی بھی چیزیں، حق صرف خدا ہے. وانما يدعون من دونه الباطل، اور خدا کے علاوہ یہ جتنی چیزوں کو بلاتے رہتے ہیں، بتوں کو سمجھتے ہیں یہ بھی کچھ کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، خدا کے مقابلے میں یہ سب باطل ہے. وان الله هو العلي الكبير، اور خدا ان سب سے بڑھ کر کبریائی رکھنے والا ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، خدا کا ان سے کیا مقابلہ. خدا ان متعال فرماتا ہے یہ ان سب سے بڑھ کر کبریائی رکھنے والا ہے. اور اس کے بعد چند آیات کریمہ باقی ہیں، ہم نے 30 آیات کریمہ بیان کر دی ہیں، اور 4 آیات کریمہ ابھی باقی ہیں، اور صرف کل کا دن ہے، اور کل امام کی ولادت کی مناسبت سے جشن بھی انشاءاللہ. تو میں ایک آیہ کریمہ کا آپ سے اور وقت لوں، بلکہ 2 آیہ کریمہ کو بہت تیزی سے پڑھوں تاکہ ہم کل کے لیے کم چیزیں چھوڑیں اور انشاءاللہ اس کو اختتام پذیر کر لیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، ممباسا کے لیے بہت اچھا ہے یہ آیہ کریمہ. فرمایا کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ سمندر کے اندر کشتی چلتی ہے؟ تو ممباسا پورٹ ہے، کشتیاں ہیں یہاں پر. تو خدا ان متعلق فرما رہے کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ سمندر کے اندر کشتی، پانی کا جہاز، جو کچھ بھی آپ کہیں، فلک چلتی ہیں بنعمت اللہ. اچھا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پانی کے فلو سے چلتی ہیں، ہوا کے پریشر سے چلتی ہیں، ڈیزل اور فیول جلتا ہے تو چلتی ہیں. خدا کہہ رہا نہیں، یہ اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں توحید کی بصیرت. جہاز کس طاقت سے چلتے ہیں جو ہوا میں ہیں؟ تو ہم کہیں گے وہ تو سب سے پہلے رائٹ برادران نے جڑایا تھا، اس کے بعد یا ایئر بس والے بناتے ہیں یا بوئنگ والے بناتے ہیں، تو یہ تو پتہ نہیں کس کی طاقت سے چلتی ہے. خدا کہہ رہا ہے جو ایئر بس نے بنایا یا بوئنگ نے بنایا، چلتا میرے حکم سے ہے، چلتا میرے حکم سے ہے. تمہارا پانی کا جہاز ہو، ٹائٹینک ہو، یا کوئی اور تمہارا کروز ہو، یا وہ بادبان کی کشتی ہو، یا چھوٹی سی چپو کی کشتی، سب اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں، بنانے والا کوئی بھی ہو. کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ وہ جو ایئر بس اور بوئنگ والا جن لاز کے اوپر جہاز بنائے گا، وہ لاز کس نے بنائے؟ وہ لاز بھی خدا نے بنائے. اور اگر کبھی اس لا کو چینج کر دے پھر سب ختم ہو جائے گا. یہ توحیدی بصیرت بہت ضروری ہے. کل بات ہوئی تفصیل سے شرک کی. اہل بیت کی ایک روایت ہے بڑی خطرناک، فرمایا تم سب کے اندر سیکرٹ شرک موجود ہے، سب کے اندر چھپا ہوا شرک موجود ہے. ہم میں سے موحد کون ہوگا جو اس چھپے ہوئے شرک کا خاتمہ کر لے؟ ہم لوگ کھلا شرک نہیں کریں گے. نعوذ باللہ تعالی، ہم کہیں نعوذ باللہ تعالی اسد، نعوذ باللہ دو خدا، نہیں کہیں گے. لیکن چھپے ہوئے شرک بہت کریں گے، چھپے ہوئے شرک بہت کریں گے. تو خدا بندہ متعال فرما رہے توحید کی بصیرت لاؤ، ہر چیز کے پیچھے خدا کو دیکھو. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، رزق میں ہم دینے والے ہاتھ کو تو دیکھ رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے جس خدا نے یہ ہاتھ بھیجا ہے؟ خدا کو دیکھو پیچھے. بچوں کو جب ہم کہتے ہیں نا، مثلا ہمارے یہاں مثلا خواتین کہتی ہیں مثلا تمہارے بابا نے تمہارے لیے خریدا، جاؤ اپنے بابا کو تھینک یو کہہ کے آؤ. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ باپ کو تو تھینک یو کروا رہے ہو، اس امام کو بھی تھینک یو کرواؤ جس کی برکتوں سے سب نازل ہوا ہے، اور اس امام کے پیچھے اس خدا کو بھی تھینک یو کرواؤ جس نے وہ اس امام کو بھیجا ہے، سب کو کرواؤ. کیوں؟ یہ پورا نظام ہے، یہ توحید ہے. ہوا چل رہی ہے، میں زندگی گزار رہا ہوں، اے سی فرض کرو، ابھی تو نہیں چل رہا، چل رہا ہو تو میں کہوں یہ تو بجلی سے اے سی چل رہا ہے، وہ تو صحیح ہے کہ چل رہا ہے، نعمت کس کی دی ہوئی ہے؟ سب خدا کا ہے، خدا کے سوا کچھ نہیں ہے. جو کچھ کائنات میں ہے هو الحق، حق ہے صرف خدا ہے، خدا کے سوا کچھ نہیں ہے یہاں پر. تو خدا نے متعال فرماتا ہے اس کو پہچانو، الم ترا، پہلے بھی کہا تھا نا الم ترا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ خدا نے رات کو دن کے اندر پھرو دیا، پھر دوبارہ کہا الم ترا، کیا کہہ رہا ہے؟ دعوت دے رہا ہے کہ تم توحیدی بصیرت بناؤ، یعنی وہ کہہ رہا ہے تم کشتی تو دیکھتے ہو خدا کی نعمت نہیں دیکھتے، دن و رات دیکھتے ہو خدا کو نہیں دیکھتے جس نے دن و رات بنایا ہے، تم اپنی بصیرت صحیح کرو. الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتی سمندر میں چلتی ہے اللہ کی نعمت سے؟ اور کیوں خدا یہ کرتا ہے؟ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، خدا نے عمدن یہ کیا ہے تاکہ تم اس کی نشانیوں کو پہچانو، اس کی نشانیوں کو پہچانو. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. کاش وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں صبار شکور عرض کرتا. خدا نے فرمایا کہ ان سب میں نشانیاں ہیں دو کوالٹیز رکھنے والوں انسانوں کے لیے. انسانوں کے اندر دو کوالٹیز اگر ہوئی نا تو ان نشانیوں کو سمجھ لیں گے، اور اگر یہ دو کوالٹیز نہیں ہوئی تو ان نشانیوں پہ کچھ نہیں کر پائیں گے. وہ کیا ہیں دو کوالٹی؟ ایک تو بہت صبر کرے، دوسرا بہت شکر کرے. ایک تو بہت صبر کرے، دوسرا بہت شکر کرے. وقت تو گزر گیا لیکن یہ واقعہ یہاں پر اب مس کرنا غلط ہے. ایک بندہ تھا شقیق بلخی نام کر کے، مولا چھٹے امام کے پاس آیا. بجائے یہ کہ امام سے سیکھنے کے لیے تواضع دکھائے، انکساری دکھائے، شاید اس نے کچھ ایسی بات کہہ دی جو صحیح نہیں تھی. اب امام نے اس کو سکھانا تھا. امام نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ شقیق، تمہارے نزدیک انسان کی بڑائی کیا ہے؟ یعنی جو انسان بہت اچھا انسان ہوتا ہے، جس کے اندر عظمت ہوتی ہے، اسے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ڈگنیٹی کیا ہے؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے. یہ پہلے بہت زمانے میں اہل بیت نے اصحاب کو سکھایا ہے کہ ڈگنیٹی کیا ہوتی ہے انسان کے اندر. تو اس کی بہت ساری روایتیں ہیں ہمارے پاس، کم سے کم دو تین تو میرے ذہن میں ہیں ابھی، یہ ایک عرض کر رہا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ انسان کی ڈگنیٹی کیا ہے. تو شقیق نے بہت غور کیا اور اس نے بہت اچھا ایک جملہ نکالا، اور اس نے کہا کہ مولا یہ انسان کے اندر ڈگنیٹی ہے. تو وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اگر خدا کچھ دے تو انسان شکر کرے، اور خدا نہ دے تو صبر کرے. خدا کچھ دے تو شکر کرے، اور خدا نہ دے تو صبر کر لے. صحیح ہے؟ تو صبار بھی ہو گیا، شکور بھی ہو گیا. یہ ہم انسانوں کی باتیں ہیں. خدا کہہ رہے تم اتنے بھی ہو جاؤ نا تو تمہیں سمجھ میں آئے گا. اہل بیت کا مقام بہت اونچا ہے. یہ شقیق نے جو کہا وہ اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے. جب خدا دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے. تو امام نے کہا کہ شقیق، مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. کیا مطلب؟ اگر کتے کا مالک کتے کو کچھ دیتا ہے تو کتا کیا کرتا ہے؟ مثلا اس کے پاؤں چاٹنے لگتا ہے تو شکر کرتا ہے. اچھا مالک اس کو نہیں دیتا تو کیا کتا کاٹتا ہے اپنے مالک کو؟ نہیں. کمرے میں جا کے ادھر ادھر کونے کھدرے میں ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ اگر یہ ہو انسان کہ دے خدا تو شکر کرے، اور نہ دے تو صبر کرے، صحیح ہے کہ اچھا انسان ہے، لیکن یہ کوالٹی تو کتے میں بھی پائی جاتی ہے. اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا. اس کو پہلے سے ہی بولنے کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی. جب امام، ادب یہ تھا کہ جیسے امام نے کہا تھا نا کہ انسان میں بڑائی کیا ہوتی، اس کو اپنا بوم بند کرنا چاہیے تھا، اور اس کو امام سے کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کا رسول اور ان کی اولاد جانتی ہے کہ بڑائی کیا ہوتی ہے، اسے یہ کرنا چاہیے تھا. اس نے نہیں کیا، اس نے غلطی کی. بہرحال اب کوئی ممکن ہے کہا کہ نہیں غلطی نہیں تھی، یہ تھا وہ تھا، بہرحال جو کچھ بھی تھا. امام نے فرمایا کہ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے. امام نے جو بتایا وہ بہت ہی عجیب ہے. کہا شقیق، جب خدا ہمیں نہیں دیتا نا تو ہم اس کا شکر کرتے ہیں. کیوں؟ اس نے ہمیں ایسے امتحان میں ڈالا ہوتا ہے جس میں اور بندوں کو نہیں ڈالا تھا، تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. جب وہ ہمیں نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے ہیں، اور جب وہ ہمیں دیتا ہے تو ہم بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. ہم بندوں میں تقسیم کرتے ہیں، شکر کر کے اپنے پاس نہیں رکھتے. ہم شکر عملی کرتے ہیں، بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. بس امام فرما رہے ہیں کہ ہمارا وہ درجہ ہے کہ اب ہم کوڑھ کے صبر کرنے والے نہیں ہیں، ہم خدا کے ہر دیے نہ دیے پر شاکر ہیں، ہر دیے نہ دیے پہ شاکر ہیں۔ اب وہ مرحلہ نہیں ہے کہ مثلا خدا نے کوئی چیز نہیں دی تو ہمیں اچھا نہیں لگا لیکن ہم نے صبر کر لیا، نہیں، دے تب بھی شکر کریں گے عمل میں اور تقسیم کر دیں گے، اور نہ دے تب بھی شکر کریں گے کہ خدا نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اس مشکل میں ڈالے۔ صبار شکور اس کانٹیکس میں لے لیں، ہم لوگوں کے لیے صبار شکور اچھا ہے، کیوں؟ اگر یہ صبار شکور نہیں ہوئے تو کیا ہوں گے؟ شاکی ہوں گے، شکوا کریں گے، شکوا کرنا اچھی بات نہیں ہے، اللہ کے سامنے شکوا کرنا اچھی بات نہیں ہے، تو یہ صبار شکور ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ البتہ ایک معنی میں صبار شکور اہل بیت کے لیے آئے گا، وہ کسی اور معنی میں آئے گا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور، ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے انسان کے لیے اس میں آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اور وہ خداوند متعال بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ کیسے، وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب موجیں انہیں اپنے اندر گھیر لیتی ہیں سائے کی طرح، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو یہ خدا کو پورے خلوص سے بلاتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب خدا ان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ، تو یہ ہمارے حق میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کی کہانی ہے، جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تب تو اپنی دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جب مشکل میں پڑتا ہے تو چلا چلا کے خدا کو، ذو دعا ان عریض، ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے جب ہم اس کو مشکل ڈالتے ہیں نا تو لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو آسانی دیتے ہیں تو وہ ساری دعائیں بھول کر اپنی عیاشی میں لگ جاتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم اس کو خشکی تک پہنچا دیں، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ، تو وہ حق میں کوتاہی کرنے لگتا ہے۔ وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری آیات کا تو بس یہ گروپ انکار کرتا ہے۔ دو گروپ یہاں پر بن گئے، صبارٍ شکور، خطارٍ کفور۔ کل انشاءاللہ ان دونوں کے مقایسے میں عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جتنا انسان اپنے نفس کے اوپر تزکیے میں محنت کرتا رہے گا، اس کے اندر یہ ریفلیکشن بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ جو خدا متعال نے فرمایا کہ نشانی صبار شکور کے لیے، صبار شکور، جتنا انسان اپنے نفس کے اوپر محنت کرتا چلا جائے گا اس کی ریفلیکشن کی طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ ریفلیکشن کی طاقت کیا ہے؟ خدا کی معارف کو سیکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بہت ساری چیزیں بچپن سے سنی ہیں، کتنے فیصد پہ عمل کیا؟ یہ جو کم عملی ہے یہ قلب کے لیے نقصان دہ ہے، کم عمل کرنا قلب کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک روایت، مفاہیم تو بہت زیادہ ہیں، اب وقت اختتام پذیر ہے، بس سید الشہداء سے پناہ مانگ لے انسان، واقعی یہی ہے، کوتاہیاں عمل، اور خدا متعال کی بڑی عجیب نعمت ہے، واقعا نہیں معلوم اس نعمت کا کیا حساب ہے کہ ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود خدا متعال نے ہمیں ایک نعمت دی دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں سید الشہداء کے غم میں بیٹھنے دے رہا ہے۔ نہیں معلوم واقعا یہ نعمت کیسی ہے، شاید ابھی ہم حساب کتاب نہ کر سکیں، نہ سمجھ سکیں، لیکن میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اگر کسی کو سمجھ میں لانا ہے تو میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، مثلا ایک ذرا سے ایک لمحے کو تصور کریں کہ اگر میں رسول خدا کے سامنے امام حسین کی محبت کے ساتھ پہنچوں، یا نعوذ باللہ امام حسین کی محبت کے بغیر پہنچوں، تو رسول اللہ کس کو پسند کریں گے؟ عجیب واقعات موجود ہیں۔ مدینہ میں ایک آدمی آتا ہے، اس کو رسول گرامی سے، اللہ کے نبی سے کوئی درخواست کرنی تھی، تو وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ یہ اللہ کے اتنے بڑے نبی ہیں، میں جاہل ہوں، مجھے ادب نہیں آتا، میں ان کے سامنے جا کے کیسے کہوں؟ تو کسی نے کہا کہ تم چلے جاؤ، نبی اللہ کے غفور، غفاریت کا مظہر ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اگر غلطی بھی کرو گے تو معاف کر دیں گے۔ تو کہنے لگا نہیں، میں چاہتا ہوں کوئی راستہ ایسا مل جائے۔ تو وہ کہیں جا رہا تھا مدینہ کے اندر، تو دیکھتا ہے سید الشہداء امام حسین کو اللہ کے نبی نے اپنے کندھے کے اوپر بٹھایا ہوا۔ اور امام حسین کی کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کبھی اپنے سینے سے لگاتے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی امام حسین کو کتنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں کہوں گا کاش پوری انسانیت کو سمجھ میں آ جائے. سید الشہداء کہیں اکیلے کھڑے تھے، ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، مجھے آپ کے نانا سے ایک درخواست کرنی ہے، کیا آپ میرے حق میں ان سے سفارش کریں گے؟ کیا آپ میری سفارش کریں گے؟ سید الشہداء نے کہا کہ ہاں تمہاری سفارش کریں گے. تو کہنے لگا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں اپنے نانا کے سامنے اور یہ جملہ ان کے سامنے کہہ دیں کہ آپ میری سفارش کریں گے؟ سید الشہداء نے کہا کہ ہاں میں چلوں گا. یہ آدمی سید الشہداء کو لے کر رسول گرامی کے سامنے پہنچا اور رسول گرامی سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے حسین کا واسطہ. جیسے ہی اس نے کہا آپ کو حسین کا واسطہ، گویا نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے اور نبی نے کہا تو نے اتنا بڑا واسطہ دیا ہے، اب تجھے جو مانگنا ہے مانگ لے. تو نے اتنا بڑا واسطہ دیا ہے، اب جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے. عزیزو اتنی عجیب روایات سید الشہداء کے چیپٹر میں باب میں ہمارے پاس ہیں. تمام روایات کی جو کتب ہیں ہمارے پاس بھی، اہل سنت کے پاس بھی، یہ روایت اس کے اندر بھی موجود. فرمایا اللہ کے نبی ام سلمہ کے پاس آئے، چونکہ اب مصائب کی آخری شب ہے تو دو جملے زیادہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. بی بی ام سلمہ کے گھر پر آئے اور بی بی ام سلمہ سے کہا کہ میں کچھ دیر آرام کروں گا، کوئی آئے تو بتا دینا کہ میں آرام کر رہا ہوں. تھوڑی دیر سید الشہداء نے، رسول خدا نے آرام کیا اور تھوڑی دیر کے بعد اچانک اٹھے اور بی بی ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے میرا حسین کہیں رو رہا ہے. ام سلمہ نے کہا کہ صحیح فرمایا، حسین دروازے پر رو رہے ہیں. کہا میرا حسین کیوں رو رہا ہے؟ کہا وہ آئے تھے، میں نے آپ کی کہے پہ عمل کیا اور ان سے کہا کہ رسول گرامی آرام کر رہے ہیں، وہ دوبارہ آئے، میں نے کہا کہ آرام کر رہے ہیں، جب میں نے تیسری دفعہ کہا کہ آرام کر رہے ہیں تو حسین رو پڑے. رسول خدا کھڑے ہوئے اور ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ میرے حسین کا معاملہ کچھ اور ہے. کہا وہ باقیوں کے لیے ہے، میرے حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، جب حسین آئے میرے پاس لے کر آیا کرو. فوراً ام سلمہ گئیں، امام حسین کو لے کر آئیں. امام حسین دیکھ کر خوش ہوئے، رسول خدا خوش ہوئے. رسول خدا نے امام حسین کو اپنے سینے کے اوپر بٹھایا. جب ام سلمہ نے دیکھا کہ امام حسین گویا سید رسول خدا گرامی کے سینے پر ہیں اور شاید رسول گرامی کو سانس لینے میں دقت ہو، تو امام حسین کو اٹھانے لگے تو رسول خدا نے اور اپنے سینے سے لگا لیا. کہا حسین کو یہی رہنے دو میرے پاس. سید الشہداء کو دیکھ کر رسول خدا رو رہے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، پھر تھوڑی دیر میں گریا کرنے لگے، اب رونے لگے. ام سلمہ نے رسول خدا کو دیکھا کہ کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں، تو رسول گرامی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اتنا مسکرا رہے تھے پھر اچانک رونے لگے. کہا ام سلمہ تمہیں نہیں معلوم، میرا حسین کربلا میں اکیلا ہوگا. یہ کربلا میں اکیلا ہوگا، یہ فریاد کرتا ہوگا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں. یا رسول اللہ آدم اللہ یا رسول اللہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام حسین کے سچے چاہنے والوں میں قرار فرما، نبی اور اولاد نبی کی محبت ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. سورہ فاتحہ.